الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعقبة الطيب من الطاهرين سلام الله على أعداءه أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. آج کا یہ درس جو ترتیب کے اعتبار سے درس نمبر 301 ہے، وہ درس ہے کہ جس سے اس سلسلے کا نئے سرے سے آغاز ہو رہا ہے. البتہ نئے سرے سے آغاز کے ساتھ ہی آپ حضرات کو دو قربانیاں دینا پڑیں گی. پہلی کیونکہ اس زمانے جب پہلی مرتبہ ہم اس درس کو شروع کیا گیا تھا سنگی اور شیئر کی، آج کے زمانے میں کافی وقت آ چکا اور بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پر علم صفا کو سیکھنے اور سمجھنے کی خواہش پیدا ہو گئی ہے، لیکن ان لوگوں کی معلومات صفا کے بارے میں بالکل ابتدائی ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہیں. اور چند ایسی سہولتیں آج کل ہمارے کچھ ساتھیوں نے مہیا کر دی ہیں کہ اب یہاں کی گفتگو یہیں تک محدود نہیں رہتی. اس وجہ سے جب مسائل بیان کیے جائیں تو کچھ ایسی بچوں جیسی باتیں، ابتدائی باتیں، بالکل شروع کے مرحلے کی باتیں ہوں گی جسے سننے کے بعد آپ کو مکاہٹ احساس ہونے لگے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا، ان لوگوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے مجھے گفتگو کرنا پڑے کہ جنہیں اگر یہ مسائل جو بچوں جیسے ہیں لیکن نہ بتائے جائیں تو ان کے لیے پورے مسئلے کو سمجھنا ہی مشکل ہو جائے گا. تو تقریر کے دوران جہاں پر اس قسم کی کوئی چیز آئے تو میں آپ کے چہروں پر پیدا ہونے والی اکساہٹ کو تو دیکھ لیا کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود اس قربانی کو دیا جائے ان لوگوں کے لیے جن کے لیے ان مسائل کا بیان کرنا ضروری ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب پہلی مرتبہ اس سلسلے کا آغاز کیا گیا تو اس وقت جو باقاعدگی تھی اب اتنی ہی باقاعدگی ہو جایا کرے گی اس میں، اس لیے کہ خاص طور پر شوال سے لے کر ربیع الاول تک کے مہینے وہ ہیں جس میں نہ بھروسہ ہوتا ہے نہ یہ پتہ ہوتا ہے کہ آئندہ آپ سے ہم کہاں ہوں گے. اگرچہ اس پروگرام کے خصوصیات میں یہ چیز تو شامل جو بغیر بتائے کے کبھی وقفہ نہیں ہوا، لیکن اب جو مسلسل وقفے آئیں گے اتفاق سے جب یہ شروع ہو رہا ہے دوبارہ، اس کے فوراً بعد ہی حج کا مہینہ قریب ہے، اس کے بعد ایام عزا کے مہینے قریب، تو ان وقتوں کو برداشت کرنے کے لیے جو آپ کو قربانی دینا پڑے گی، بس یہ دو قربانیاں ہیں کہ جن کو اگر آپ دیں گے تو اس سلسلے کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. وہاں کوئی تعجب نہیں کہ یہ دوبارہ تو سلسلہ شروع، لیکن اس کی نوعیت وہی ہو کہ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کسی مریض کے دل میں نیا دل لگا، کسی مریض کے دل کے بدلے نیا دل لگایا گیا تو بیچارہ 15 دن یا 1 ہفتے کے بعد ہی چل رہا تھا. ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی یہی کیفیت ہو کہ سلسلہ تو دوبارہ شروع ہوا مگر یہ دوسری زندگی اس کو رات نہ آئے. لیکن یہ دو قربانیاں اگر آپ نے دی تو اس کے بعد پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس کے اندر کسی قسم کا وقفہ ہو. اور تیسری چیز کا تذکرہ بھی میں کر لوں، وہ اگر سے قربانی تو نہیں لیکن آنے والے بچنے کے لیے طے کرنا آسان ہوگا کہ اس میں شرکت کی جائے یا نہیں ہے. جب آپ موجودہ حالات اور ماحول میں درسوں کا سلسلہ بہت بڑھ گیا اور الحمد للہ وہ مقصد جو سن 76 میں تھا اس حد تک حاصل ہو گیا کہ جو دیگر موضوعات تصویر ہے، تاریخ ہے، اخلاقیات ہیں، تعلقات حمایت کی گفتگو یہ آپ کو اکثر اور بیشتر مجاہد میں سننے میں مل جاتی ہے. جب تک شروع ہو رہا تھا اس وقت کا ماحول شاید آپ میں سے اکثر بھی ذہنوں میں تھا، لیکن جب تک شروع کیا جا رہا تھا اس وقت مسئلہ تھا کہ دونوں باتیں لوگوں کو بتانا. اب الحمدللہ ایک مسئلہ تو آپ کے لیے آسان ہے کہ ہر جگہ جہاں آپ جائیں گے عام طور پر تقاریب کا موضوع یہی ہوا کرتا، تو اب ہماری اس گفتگو میں زیادہ زور جو ہے وہ فقہی مسائل پر ہو. وہ جو پہلے آدھے گھنٹہ فقہ کو اور آدھا گھنٹہ دیگر چیزوں کو دیا جاتا, اب کیونکہ اس کی ضرورت اس لیے نہیں رہتی کہ دیگر موضوعات کو آپ اتنا سن لیتے ہیں دوسرے مقامات, یہاں پر اگر کبھی نہ بھی سنے تو فرق نہیں پڑے. لیکن فقہ کے مسئلے وہ ہیں کہ جو دوسرے مقامات پر سننے میں بالکل ہی نہیں آتے, آتے ہیں تو نامکمل ہوں گے. پھر میں ایسی چیز نہیں ہے کہ آدھے گھنٹے کی مجلس میں کوئی اسے بیان کر دیا جائے. تو اس طرح کی اب جو خصوصیت ہو وہ یہ ہے کہ اسے مسائل کو زیادہ وقت دیا جائے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی مہینے کے چار درجوں میں سے پورے پورے دو دس فقہ کے مسائل پر ہو جائیں اور باقی دو بجے آدھا گھنٹہ فقہ آ جائے. یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ جو حضرات اب شریف ہو رہے ہیں وہ ذہن میں اس چیز کو رکھتے ہوئے شریف پھر وقت جو مسائل فقہ کی ایک کمی پیدا ہو گئی اس کو دور کرنے کے لیے بھی سب سے کام لیا جائے. اور یہ تو میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں کہ اب ہر وقت دو چیزوں کو حل کرنا, ایک تو بالکل ابتدائی مسائل بیان کرنا اور ایک یہ کہ اس مقام سے آگے بڑھنا ہے جہاں تک توزیع المسائل میں مسائل بیان کیے جاتے ہیں. تو نتیجے میں ہر گفتگو بہت نورانی ہو جائے اگر مسائل فقہ کو زیادہ وقت نہیں دیا گیا. جب توسیع 8 سال کا ختم ہوئی تھی اس کو 80 سال بھی کم ہو, صحیح طریقہ ہے کہ وقت کو زیادہ کیا جائے مسائل کے بعد. بس یہ 3 ابتدائی باتیں آپ کے ذہن میں رہیں تو اس درد کا جو نتیجہ ہو رہا نئے سرے سے جو آغاز ہو رہا اس میں میرے لیے آسانی ہوگی گفتگو کرنا. قرآن کریم کی جس آیت سے گفتگو کا آغاز کیا گیا اس میں ایک پروردگار عالم استعمال کر رہا ہوں, اور پہلا تعجب تو انسان کو اسی وقت ہوگا جب اس آیت کو پڑھا جاتا ہے کہ کیا خدا کو بھی سوال کرنے کی ضرورت نہیں جا سکتی. پروردگار عالم جو ہر شے کو جانتا عظیم بھی ہے حکیم بھی ہے قادر مطلق بھی, کیا اسے بھی ضرورت نہیں جا سکتی ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے, پھر آپ سے وہ سوال کیوں کر رہا ہے؟ آیت کو پڑھ کر سمجھ میں آ جاتا یہ سوال ہمارا اور آپ کا سوال نہیں, کہ جس میں آدمی کو کچھ معلوم نہیں اسے جاننے کے لیے سوال کیا جاتا, بلکہ یہ سوال کو جس میں ہماری توجہ کسی طرف کرنا. یہ جب پوچھا گیا کہ ابا حسب تو اے انسان کیا تم نے یہ غلط خیال کر لیا کہ ہم نے تمہیں ابق پیدا کیا بیکار پیدا کیا, کیا ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا, کیا تم یہ خیال کرتے ہو یہ سوال کیا؟ سوال کا مقصد کیا ہو کہ انسان ایک مرتبہ سوچے ایک مرتبہ غور کرے. میرا پروردگار مجھ سے ایک سوال کر رہا اور اس کے جواب پر غور کرے, اور پھر اس طرح سے ہر اچھا سوال کرنے والا جب سوال کرتا تو ساتھ میں کوئی اچھا پتا بھی دیتا, کوئی علامت و نشانی بھی دیتا, جواب کے لیے کوئی ہدایت بھی دیتا. تو آگے فوراً ہدایت آ گئی کہ دیکھو اس سوال کے جواب پر غور تو کرو مگر وہ ٹھوکر نہ کھا جانا جو ان لوگوں نے کھائی جنہوں نے خدا کو نکال کر اس سوال پر غور کیا اور یہ سوچا کہ ہم کیوں پیدا ہوئے. ایک بار تو پیدا نہیں ہوئے انسانیت کے لیے پیدا ہوئے. یہ ایک ایسا جن کا جو دل فریب نارا ہے جس کی حقیقت کچھ نہیں, ہم انسانیت کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے جنا کہ ان کے نزدیک انسانیت کی خدمت کی سب کچھ, مگر وہ انسانیت کی خدمت کہ جس کے نتیجے انسانیت کی تباہی بھی ہمارے سامنے آ رہی. تو پھر فوراً اشارہ کیا وہ ان تک ملے نہ جاتا ہوں یہ بھی ذہن میں رکھو کہ تمہیں پلٹ کے ہمارے پاس آنا, اب تم اس سوال پر جو بھی غور کرو یہ سمجھ کے غور کرنا کہ ایک دن تمہیں پلٹ کے ہمارے پاس آنا تمہاری پیدائش کا کوئی ایسا مقصد جس کا تعلق ہمارے پاس آنے سے. یہ سوال کیوں کیا گیا؟ انسان غور کرنا شروع کرے, غور کرتے کرتے اگر اس کی عقل عاجز آ جائے اس کا ذہن جواب دے جائے اس کی سمجھ میں صحیح جواب نہ آ رہا تو اب وہ متوجہ ہو جائے تو خدا کی جانے کہ خدا بندہ تو ہی نے سوال کیا ہم اس کا جواب نہیں سمجھ سکتے تو ہی اس کا جواب دے. تو آگے چل کر جب ہی اور آپ کے بعد قرآن نے جواب دیا اور وہ جواب وہی دیا کہ مما خلق الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جنہ اور انسانوں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, عبادت کے لیے نہیں اپنی عبادت کے لیے کہ وہ میری عبادت کریں. اور جب یہ کہہ دیا کہ میری عبادت کریں تو اس سے فوراً بعد قرآن ہی میں یہ بھی بتا دیا بڑے کل نے جہاں شامل ہوں شیر ختم بنے آ گیا. یہ بات کی یاد رکھو کہ ہر ایک کے لیے عبادت کا طریقہ ہم ہی نے بنایا, اپنی عبادت چاہتے ہیں اور اپنے ہی بنائے ہوئے طریقے سے چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم ہماری عبادت تو کرو مگر اپنی مرضی سے کرو اپنی خواہش سے کرو, ہماری عبادت میں بھی اپنی عقل کو گھسے ہو نہیں عبادت ہم چاہتے ہیں. اور ساتھ ساتھ بولے کل جہنم منہم جنہ شرعتم و منہا جا, اور ہم نے ہر انسان کے عبادت میں ایک طریقہ بنایا, ایک شریعت بنائی, ایک راستہ بنایا. تو عبادت کی طرف کی اور اس کے بعد یہ اعلان کر کے عبادت کو طرف کیا کہ ہمارے بظاہر کے طریقے سے عبادت کرنا طریقہ ہم نے خود بتایا اور خود بنایا. اور اسی طریقے کو بتانے کے لیے 124,000 انبیاء اور 12 اماموں کو اس دنیا میں بھیجا گیا, اور ان سب کے آنے کا مقصد فقط یہ کہ خدا کی معرفت کرائی جائے اور خدا کے بظاہر کے طریقے سے خدا کی عبادت کروائی جائے. یہ مقصد تھا نبوت اور امامت کا. البتہ امامت کا ایک فریضہ اور تھا جس پر بزرگوں کی بھی اور مت ہو. تو اب قدرت یہاں چاہتی نماز نہیں چاہ, بولا نہیں چاہ, عبادت نہیں چاہ, اس کے بتائے کے طریقے کے مطابق نماز, اس کے بتائے کے طریقے کے مطابق ہوگا, اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت, اور خدا کے اسی بتائے ہوئے طریقے کا نام ہے شریعت. جو بار بار آپ نے سنا ہے شریعت, شریعت شریعت کے لفظی معنی کیا, شریعت کا لفظ شرح سے نکلا, اور شرح کا لفظ ہمارے اردو میں بھی اب استعمال ہونے لگا, شعر شارا بنا شارا بنا شارا شارا قائد اعظم شارا فیصل شارا کے مانے راستہ. تو شریعت کے مانے وہ راستہ جو بندے کو خدا سے ملایا کرتا, اور اسی راستے پر چلنے کا حکم دیا گیا, اور اسی راستے کی پابندی کی حادث کی خدا نے ہر انسان اسی کو ہمارے دین ایک اور شخص سے یاد کیا جاتا, یعنی کہتا فیفا کی ویسے تو مانے ہیں سمجھنا, لیکن دینی اطلاع میں فیفا کے مانے ہیں شریعت کو سمجھنا, حکم خدا کو سمجھنا اور دین کو سمجھنا. تو شریعت اور فیفا, شریعت کے مانے راستہ, فیفا کے مانے دین کو سمجھنا. یہ دو وہ چیزیں کہ جو ہمارا موضوع بنے گا اور جس کے مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں, وہ راستہ کیا ہے جو خدا نے بتایا, دین کی وہ سمجھ کیا ہے جو ہمیں حاصل کرنا, اس کا نام ہے فیفا, اس کا نام ہے شریعت. اب جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا, بار بار یہی کہا گیا کہ ہمیں عبادت نہیں چاہیے, وہ عبادت چاہیے تو ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے. اور یہی وہ خواہش ہے کہ جو آپ نے سنا بھی کہ معصوم نے بار بار یہ خواہش ڈالی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ماننے والوں کو کوڑے مارے جائیں, فقط اس لیے نہیں جیسا فقط وہ فیفا حاصل کریں, وہ علم فیفا حاصل کریں. اور اتنا اہم ہے علم فیفا کا خیال رکھنا, اتنا اہم ہے شریعت کا خیال رکھنا کہ نازک سے نازک موقع پر خدا نے اجازت نہیں دی کہ تم شریعت کے کسی حکم کے خلاف ورزی کرو. بہت ہی مشہور واقعہ جنگ سفید, اسلامی جنگوں میں انتہائی اہم اور نمایاں جنگ, یہ وہ جنگ ہے جو 17 مہینے تک جاری رہی, اور 17 مہینے پر جب اس جنگ کا اختتام ہونے کو آ رہا تو اس وقت اختتام ہونے کو آیا کہ جب مولا کائنات نے یہ حکم جاری کر دیا کہ 17 مہینے تک تم نے جس طرح جنگ لڑی اب اس طرح نہیں لڑو, اب جنگ کا طریقہ بدل. اس لیے کہ 17 مہینے تک جنگ کا طریقہ یہ کہ صبح سے شام تک جنگ ہوتی تھی, شام کو فوجیں واپس اپنے اپنے خیموں میں پہنچ جاتی, آخر میں مولا کا حکم آ گیا کہ اب اس وقت تک تلوار نیام میں نہیں رکھی جائے جب تک کہ جنگ کا کوئی فیصلہ نہ ہو جائے. چنانچہ آخری زمانے سب دن تک خدما سے لڑائی ہوئی, یعنی صبح سے شروع ہوئی تمام دن تمام رات سب سے مسلسل لڑائی ہوتی رہی, اور جو 10ویں رات آئی اس کا نام تھا لیلت الخریف. یہ ایک انتہائی اہم رات تھی میدان فلسطین کے اوپر, اس جنگ کا فیصلہ اس کی اگلی صبح کو ہو گیا. جنگ اس رات کے اختتام پر ہماری کے اجدر حاکم شام کے خیمے تک پہنچ گئے, اور اس وقت قرآن نیزوں کے بلند کیے گئے. تو روایت میں یہ کہ 17 مہینے کی جنگ ویسے, اور پھر یہ 10 دن مسلسل جنگ ہو رہی, 10ویں رات جنگ اپنے عروج پر پہنچی ہوئی, اور آئے کائنات انتہائی شدت کے ساتھ تلوار چلا رہے, یہاں تک کہ پیاس شدید ہو گئی, واپس پلٹ کے آتے, اور ان لوگوں جب جنگ ہوتی تو کچھ غلاموں کا کام یہی ہوتا کہ پانی کی مرگ اور پانی کا پیالہ لے کے میدان جنگ میں گھومتے اور اپنے سپاہیوں کو پانی پلاتے رہتے. تو اس غلام کو اشارے سے بلایا جس کا کام تھا پانی پلانا اور صفائی کرنا, اور اس سے پانی طلب کیا. تاریخوں میں لکھا کہ پیاس انتہائی شدید, اس وقت جس وقت پیاس کی یہ شدت, میرے مولا نے پانی طلب کیا, غلام نے کوزے میں پانی بھر کر کوزا مولا کائنات کے حوالے دیا. تاریخوں میں یہ جماعت تھی لیکن مولا کی نگاہ کوزے پر پڑ گئی, دیکھا کہ یہ کوزا کو جس کا کنارا ٹوٹا ہوا, اور ٹوٹے ہوئے کنارے والے کوزے سے پانی کا پینا پتھروں قرار دیا گیا. مولا کائنات نے واپس کر دیا پانی,
کہا کہ مجھے کنویں میں پانی نہیں پینا. اب وہاں پر گھر کا ماحول نہیں ہوتا کہ یہ برتن نہیں تو دوسرا اٹھا لے. وہاں تو فوجیں پتا نہیں شہروں میں کتنے آگے نکل آئی. ہر بیماری کے ہاتھ میں ایک ہی روزہ ہوتا کے علاوہ کوئی سامان نہیں. تو در حقیقت پانی پینے سے انسان کا مقصد کیا ہے کہ اب دوبارہ پانی نہیں ملے. مولا نے انکار کر دیا. جو غلام نے حیران ہو کر سبق پوچھا تو بتایا کہ کنویں کا کنارا ٹوٹا ہوا اور ٹوٹے ہوئے کنارے والے کنویں سے پانی پینا مطلوب. ایسے مقام پر جب لوگ حلال و حرام کا خیال نہیں رکھ پاتے اپنے مقصد کو حاصل کرنا جب پورے عروج کے اوپر ہو جب طاقت کی شدت کے اوپر ہو اس وقت حرام و حلال کا خیال کرنا مشکل ہو جاتا. پوچھا یہ کہ کوئی مکروہ کا خیال کرے. حیران ہو کر غلام کہتا امیر المومنین یہ تو مکروہ ایسے وقت میں آپ اس کا خیال کر رہے ہیں. کہا اتنی شریعت اور اتنی دین جس میں حلال و حرام بھی ہے باقی پر رکھا وہ مکروہ بھی ہے اسی دین کو بچانے کے لیے تو ہم میدان میں آئے. میں یہ اہم ترین واقعہ بتا رہا کہ شریعت کے احکامات کی پابندی کتنی جدید ہے خدا کی جانب سے اور مومن کی ذمہ داری کتنی بڑی. میں نے اس واقعے کا حوالہ نہیں دیا اس لیے کہ وہاں تو بات حرام کر دی. جب جناب مسلم اتنے یقین ہے کہ آپ کی شدت نے آج کے پانی کو اس لیے واپس کر دیا کہ بار بار منہ سے نکلنے والا خون پانی میں شامل ہو کر پانی کو رنگین بھی کر رہا تھا اور لذیذ بھی کر رہا تھا وہ حرام کی بات تھی. لیکن وہاں بھی مسئلہ یہی تھا کہ سیاح کی شدت اور انکار ہے کہ نجیب پانی نہیں پینا. یہاں تو مکروہ کی بات لیکن شریعت کی اتنی اہمیت ہے کہ انکار کیا جا رہا کہ ہم ایسے وقت میدان جنگ سیاح کی شدت میں بھی دین کی جمع کی اور شریعت کی مخالفت کرنے میں تیار و آمادہ نہیں. یہ اہمیت اسی لیے بتائی گئی کہ مولا کے ماننے والے جہاں کی اہمیت کو سمجھیں جس کے مسائل کی اہمیت کو سمجھیں یہ خیال کریں کہ زندگی کے ایک ایک مقام پر آرام و اطمینان کی حالت میں بھی اور جوش اور جذبات کی کیفیت میں بھی جزا کا خیال کرنا اور یہی جزا ہے کہ جسے معصومی نے ہم تک پہنچایا. میں اس وقت وہ آزاد و شمار پیش کرنے لگوں تو آپ کے لیے اتحاد بن جائے تو آپ کو کتابیں احادیث میں نظر آئے کہ کتنی حدیثیں امام کی ہیں اور اس میں سے فقط جتنے مسائل کے بارے میں کتنی زیادہ حدیثیں ستر یا اسی فیصدی ہمارا ذخیرہ جزا کی حدیثوں کے بارے میں. تو یہ کیوں ہے یہ اتنی ساری حدیث فقط اس لیے کہ معصوم کی آمد کا مقصد کیا دین پر عمل کروانا شہریت پہ عمل کروانا جفا پہ عمل کروانا اور وہی جفا جس پر عمل کروانا چاہتے تھے معصوم آج لوگ اس کو سننے سے گھبرانے لگے. لیکن اس درد کا مقصد فقط اس جفا کو آپ تک پہنچانا تو آج یہ آغاز کرنے مسائل جفا. اور جیسا کہ میں نے یہ کہا کہ آج کے درد کی حد تک یہ سب جدائی کو خود فقط مسائل جفا کی اہمیت واضح کرنے کے لیے تھی. لیکن آج کے درد کی حد تک ہماری گفتگو فقط مسائل جفا کے بارے میں ہو. البتہ کچھ ایسے ابتدائی مسائل سے گفتگو کا آغاز ہو یہ تو آپ میں سے اکثر کو بخوبی معلوم. لیکن ابتدائی مسائل ہیں ان کو بیان کیے بغیر آگے بڑھنا مناسب نہیں. کس لیے ان مسائل کو بیان کیا جائے تو سب سے پہلی چیز اس جفا کا لفظ میں نے بتا دیا کہ اس کے معنی میں دین کے احکام کی سمجھ کو حاصل کرنا قرآن اور حدیث کے احکامات کی سمجھ کو حاصل کرنا جس کی تفصیل کا تھا اس کو سمجھنا کہ قرآن اور حدیث میں کیا کہا گیا اور قرآن اور حدیث میں جو کچھ کہا گیا جتنے بھی احکامات بتائے گئے ان احکامات کی پانچ قسمیں شریعت میں تھیں. ایک ہے واجب جس کا کرنا ضروری اور نہ کرنے پر انسان گناہگار اور آخرت کے عذاب کا نشانہ بنتا. ایک ہے مستحب جس کا کرنا بہتر لیکن نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ملتا. ایک ہے مباح جس کا کرنا نہ کرنا دونوں ہماری مرضی پر چھوڑا گیا نہ کرنے کا ثواب ہے نہ چھوڑنے کا گناہ دونوں برابر ہے چاہے ہم کریں یا نہ کریں. ایک ہے مکروہ وہ کام کہ جسے نہ کریں تو بہتر ثواب ملے لیکن کرنے تو کوئی حرج نہیں. اور ایک ہے حرام جسے چھوڑنا ضروری ہے اگر کر لیا تو انسان آخرت عذاب خدا کا نشانہ بنے. یہ پانچ لفظ ایسے جس میں پوری فطرت آ جاتی بلکہ انسان کی پوری زندگی آ جاتی. انسان اپنی زندگی میں جتنے کام کرتا یا وہ واجب ہوگا یا وہ کام مستحب ہے یا مباح ہے یا مکروہ ہے یا حرام. اور خدا نے ہر کام کے بارے میں خود ہی بتا دیا کہ یہ کیا یہ واجب ہے یا مستحب ہے یا مباح ہے. خدا نے خود ہی بتا دیا. اب مثلاً اس کی مثال بس کیجیے ہم لباس کے مسئلے سے شروع کرتے ہیں. اگر انسان دوسروں کے سامنے جا رہا تو اس وقت اس کے لیے اتنا لباس پہننا واجب ہے جس سے اس کی شرم حاصل ہو جائے. زنا کا پہننا واجب اگر دوسروں کے سامنے جا رہا ہے، نہ پہننے والا آدمی جو ہے وہ گناہگار ہو. اب اس میں مستحب یہ ہے کہ انسان بغیر لباس پہنے، صاف ستھرا لباس پہنے، اپنی حیثیت کے مطابق پہنے. یعنی اگر انسان نے سفید لباس نہ پہنا یا نیا لباس پہنا یا خوبصورتی کرتے ہوئے خراب لباس پہنا تو وہ گناہگار نہیں. بالکل لباس نہ پہنا تو گناہگار، کیونکہ لباس کا پہننا ہے واجب، اس کو چھوڑ دیں گے تو گناہ، یعنی انسان گناہگار ہے، یعنی عذاب آخرت ان کے اوپر آئے. اب لباس کو پہن واجب کام تو ادا کر، لیکن لباس میں اگر یہ سوچتا اپنی حیثیت کے مطابق یا بات سنتا لباس، ایک انسان نے نیا لباس پہن لی کوئی گناہ نہیں ملے، لیکن اگر صاف ستھرا لباس پہنتا تو اسے ثواب ملتا، کیونکہ صاف ستھرا لباس پہننا مستحب، مستحب کام تو کریں گے تو ثواب ملے گا. اب آتا ہے اپنا مباح، مباح کا مقصد کیا ہوا؟ ایک آدمی بغیر لباس نہیں پہن رہا، بغیر لباس کو مباح. کوئی بات نہیں، اب ان کے سامنے دو رنگ کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، بس کیجیے کہ نیلے رنگ کا کپڑا، ایک ہرے رنگ کا کپڑا، ان میں سے کون سا پہنے کہ اس کے لیے مباح؟ چاہے نیلا پہن لے تب بھی نہ کوئی ثواب ہے نہ کوئی عذاب، ہرے رنگ کا کپڑا پہن لے تب بھی نہ کوئی ثواب ہے نہ کوئی عذاب. اب کپڑے کے بارے میں بھی آ گیا چوتھا مقام مکروہ. ہاں کالے رنگ کا کپڑا پہننا مکروہ، عام حالات کی بات ہو رہی ہے، ایام اعظم یا اللہ امام کا مسئلہ پایا گیا. کالے رنگ کے کپڑے پہننا مکروہ، یعنی کالے رنگ کا کپڑا اگر نہ پہنتا تو دکھتا تھا، نہ پہننے کا اس کو ثواب مل جاتا، پہن لیا تو ابھی کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں. اور بات چیت یہ کھڑا، چوری کا کپڑا لا کر پہننا وہ حرام، ایسا کپڑا لا کر پہننا کہ جس میں کسی اور صاحب ہے مطلب ان کو دکھا اس کو نکالنے بغیر پہننا تو وہ حرام کام کیا. اور کسی ایک کپڑے میں چاہیے کہ بات تو ایسا آپ کے لیے کچھ کپڑا پہننا واجب جو شرط گاہو چکا، کچھ کپڑا پہننا حرام جو چوری کا جس کا ان کو دکھا واجب، ایک بچے کا کپڑا پہننا مستحب صاف ستھرا، صاف ہے اگر پہنے کے نہ پہنے تو گناہ نہیں، ایک بچے کا کپڑا پہننا مکروہ یعنی سارا کپڑا نہ پہنے تو اچھا پہن لے تو کوئی حرج نہیں. اور باقی اس کے علاوہ ان شرائط کے علاوہ دنیا کے جتنے کپڑے ان سب آپ کے لیے مباح ہے، پہنے تو کوئی حرج نہیں نہ پہنے تو کوئی حرج نہیں. اب یہ جو بتایا کہ یہ اتنا واجب ہے اتنا مستحب ہے اتنا ہوگا، یہ کس نے بتایا؟ یہ خود خدا نے بتایا. اب اگر ایک چیز جو خدا نے نہیں بتایا آدمی خود سے اس کو دین میں داخل کرے، تو میں رنگ کا کپڑا پہننا مسجد مستحب، کالے رنگ کا کپڑا پہننا مکروہ، ایک آدمی کہے کہ نہیں کالے رنگ کا کپڑا پہننا حرام، یا کہے کہ کالے رنگ کا کپڑا پہننا مستحب، اب اس نے دین میں داخل کیا جو چیز خدا نے واجب نہیں کی وہ اس نے باقی تھی، جو خدا نے حرام نہیں کی تھی وہ اس نے حرام کی. جس کو کہتے ہیں جماعت وواد، جماعت یا تشریح، جس کے معنی ہیں جو چیز دین میں نہیں ہے وہ آپ خود سے بنا. اب میں اس کی مثال دوں کہ مطلب جمع نے کہا کہ نیلے رنگ کا کپڑا پہنے یا ہرے رنگ کا آپ کی بدلو، اب آپ دونوں کپڑے نہ پہنے کوئی جتنا پہنے کوئی حرج، لیکن اگر یہ کہہ کر نیلا کپڑا چھوڑیں گے یہ حرام، آپ نہ پہنتے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ اگر آپ نے کہہ دیا کہ یہ حرام ہے تو آپ گناہگار ہو. تو شریعت کے مسئلے شریعت میں دخل دینا یعنی خود سے کوئی ایسا حکم بنانا جو خدا کی طرف سے نہیں ہے اس کا نام ہے بدعت اور حرام. اب میں اس کی مزید وضاحت اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ فی الحال ضرورت نہیں ہے اور موضوع اور تبدیلے اسے سمجھنا. یہ تو بات ہو گئی کہ دین کے جتنے بھی احکامات جن کا تعلق ایک انسان سے ہے اس ایمان سے ہوتی ہے، اور یہ خود خدا نے معین کر دی کہ گناہ کام واجب ہے گناہ حرام. اس لیے اگر کوئی آپ کی سفر دے کر تبدیلی کرے تو اس تبدیلی کا نام ہے بدعت اور یہ حرام اور گناہ. اب یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان جو زندگی گزارتا اس کے لیے فقہ نے جتنے مسائل بیان کیے حرام و واجب و مستحب و مکروہ، اس کو چار حصوں میں تبدیل کر دیا. پہلے کا نام ہے عبادت. عبادت مانے وہ اعمال جن کا تعلق فقط خدا اور بندے سے، اور اس کے اندر خدا کی خوشی کی نیت کرنا ضروری ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکات. دوسرے اس میں نمبر ایک عبادت، نمبر دو معاملات. معاملات کا مقصد ہے وہ چیزیں جن کا تعلق دو بندوں کے آپس کے تعلقات سے، اور جب تک کہ دونوں راضی نہ ہو وہ کام نہیں ہو سکتا، جیسے خرید و فروخت، جیسے نکاح، جیسے اجارہ یعنی کرائے پر دینا. یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق دو آدمیوں سے، خدا سے نہیں. اور جب تک یہ دونوں آدمی راضی نہ ہو تو اکثر کام نہیں ہو سکتا. اسے کہا جاتا ہے معاملہ. تیسری چیز کا نام ہے ای با آر الف اے الف میں الف سے ای با آر. ای با آر کا مقصد ہے وہ چیزیں جن کا تعلق فقط ایک آدمی سے, اس کی مرضی پر وہ کام ہو جائے گا, وہ چاہے تو ہو جائے گا, وہ نہ چاہے تو نہیں ہو. نہ خدا کا کوئی تعلق نہ کسی اور آدمی کا تعلق. جیسے طلاق, شوہر کے ہاتھ میں اختیار ہے, وہ چاہے تو طلاق دے دے چاہے تو نہ. اس کا تعلق خدا سے ہے یا اس کا تعلق اس کی بیوی سے. جیسے غلام کو آزاد کرو, آدمی کا غلام ہے, وہ اگر چاہے تو اس کو آزاد کر دے اور چاہے تو آزاد نہ کرے. اب اس میں نہ خدا سے کوئی تعلق ہے تو خدا چاہے تو یہ کام کرو یا میرے لیے کرو, نہ اس میں غلام سے کوئی تعلق ہے. غلام آزاد ہونا چاہے یا نہ چاہے وہ اس کو آزاد کر سکتا. یا اسی میں بعض علماء کہتے ہیں کہ مثلا شکار وغیرہ کے مسئلے آتے ہیں, شکار کرتا ہے اس کا تعلق بہت مند سے, نہ ہمیں اس جانور سے پوچھنا ہے جس کا شکار کرنے جا رہے ہیں, اور نہ ان کے اندر کوئی نیت وغیرہ کرنا ہے یا خدا کا کوئی سفر ہو. یہ خاص وہ کام جو ایک آدمی تن تنہا اپنی مرضی سے کر سکتا. اسی میں آتا ہے تحفہ دینا یا گفٹ دینا. ایک تحفہ ہم دے رہے ہیں, اس میں ضرورت نہیں ہے کہ سامنے والے سے پہلے پوچھے اور اس کو راضی کرے, یا خدا کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں. اور نمبر چار احکام. احکام کا مقصد یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کا تعلق مملکت کا نظام چلانے کے لیے ضروری ہے. کتنی سزا دی جائے, کورٹ کیسے ہوگا, گواہ کیسے ہوں گے, قاضی کیسے ہوں گے. تین چار حصوں میں انسان کی پوری زندگی آ جاتی ہے اور اس کے سارے احکامات شریعت نے بتائے. اب یہاں تک کی گفتگو تو بالکل ابتدائی گفتگو اب شروع ہو رہا ہے. اس وقت سے ماہ پیدا مرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو پیدا کرنے کے بعد خدا نے اس کے اوپر ایک ذمہ داری قرار دی کہ تم کس انداز سے زندگی گزارو. خدا کی طرف سے آنے والی ذمہ داری کا نام ہے تقدیر. لفظ تقدیر ایک تو اردو میں استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہے مصیبت, اذیت, پریشانی, لیکن ایک لفظ تقدیر عربی کا ہے اور فقہ میں دین میں آتا. لفظ تقدیر اس وقت دینی اعتبار سے لفظ جو ہے اس کی میں تشریح کر رہا ہوں. تقدیر کا مقصد وہ ذمہ داری جو ایک انسان کو پیدا کر کے خدا نے اس کے اوپر آئے تھی کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے, یہ کرو گے تو اچھا ہے, یہ کرو گے تو برا ہے. تکلیف یعنی وہ ذمہ داری جو خدا ایک بندے کو پیدا کرنے کے بعد اس کے اوپر ڈالتا ہے. اب یہ ذمہ داری جانوروں پر نہیں, یہ ذمہ داری پودوں پر نہیں, فقط انسانوں پر ہے. اور جس انسان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی جائے اس کا نام ہے امام مقدر. یہ لفظ اکثر کتابوں میں آپ کو نظر آئے گا. مقدر مقدر مانے وہ آدمی جس پر خدا ایک ذمہ داری عائد کرتا. تو پیدا کرنے کے بعد جو ذمہ داری خدا نے ایک انسان پر رکھی ہے اس ذمہ داری کا نام ہے تکلیف. اور اگر کوئی آدمی اپنی تکلیف کو ادا نہ کرے, یعنی اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کرے, تو اس پر توبہ کرنا واجب ہے اور پھر یہ دیکھنا واجب ہے کہ میں نے پہلا کام نہیں کیا, اب مجھے کیا کرنا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ایک انسان کی پیدائش کے بعد خدا کی جانب سے اس پر جو ذمہ داریاں آتی ہیں ان کا نام ہے تکلیف. اور جو آدمی اپنی تکلیف کو یا ذمہ داری کو ادا نہ کرے اس کے لیے توبہ بھی واجب ہے. اور توبہ واجب ہونے کے بعد یہ دیکھنا بھی واجب ہے کہ میں نے پہلی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا, اس کے بدلے میں کوئی دوسری ذمہ داری تو نہیں آتی. مثلا پیدا کر کے ذمہ داری آئے تھی کہ ہم نہیں اس طرح نماز قائم کر, اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا, توبہ واجب. اور پھر یہ دیکھنا کہ اب اور کوئی ذمہ داری تو نہیں آ گئی, پتا چلا کہ آپ سزا کی ذمہ داری آ گئی. تو یہ ہے پورے دن کا خلاصہ, ذمہ داری کو ادا کرنا, ادا نہ کریں تو توبہ کر کے یہ دیکھنا کہ اب کیا ہوگا. اب یہ مسئلہ ہے کہ ایک انسان کو پیدا کر کے خدا نے اس پر تکلیف رکھی یا ذمہ داری رکھی, مگر ہر انسان پر نہیں بلکہ تین یا کہیے چار شرطیں بتائیں کہ جس آدمی میں یہ چار شرطیں پائی جائیں. میں نے جن انسانوں کو پیدا کیا ان میں سے جس میں یہ چار شرطیں پائی جائیں اس پر میں یہ ذمہ داری رکھتا ہوں, باقی کسی پر بھی ذمہ داری نہیں. سب سے پہلی چیز ہے حیات, یعنی وہ زندہ. مردہ آدمی پر خدا نے کوئی ذمہ داری نہیں رکھی. اگر ایک آدمی مر گیا یا مرا ہوا پیدا ہوا اس پر خدا کی جانب سے کوئی ذمہ داری نہیں ہے, کوئی اس کا نہ گناہ ہے نہ ثواب. تو شرعی تکلیف سب سے تکلیف کی اگر آپ عادی ہو جائیں لفظ سنتے سنتے تو زیادہ اچھا ہے, کیونکہ فقہ کی کتابوں میں دین کی کتابوں میں یہ لفظ بہت استعمال ہوتا. تکلیف کا مقصد ہے شریعت کی ذمہ داری. تو اب تکلیف کی جو ذمہ داری کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ انسان زندہ مردہ آدمی پر خدا نے کوئی ذمہ داری عائد نہیں کی. ذمہ داری کی دوسری شرط ہے کہ وہ آدمی بالغ نابالغ پر کوئی تکلیف عائد نہیں کی گئی. ذمہ داری کی تیسری شرط یہ کہ وہ آدمی عاقل غیر عاقل پر کوئی ذمہ داری کوئی حکم شریعت نہیں. اور چوتھی شرط یہ ہے قدرت یعنی وہ آدمی عادل بھرپور آدمی پر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں. یہ چار تو سرکاری طور پر میں نے چیزیں بتا دی اور آپ سنیے اور یہیں سے مجھ سے مسئلے کا آغاز ہو جائے. چار بنیادی ذمہ داریاں ہیں جو ہر ایک کو چار بنیادی شرطیں جب یہ کسی انسان میں پائی جائیں تو بس اس کے بعد اس کے اوپر تکلیف آ جاتی ہے یعنی خدائی احکامات آ جاتے ہیں. وہ زندہ ہو فارغ ہو عاقل ہو فارغ ہو یعنی اس کے پاس زندگی ہو وجود ہو عقل ہو اور قدرت. بالغ کسے کہتے ہیں؟ بالغ کسی اعتبار سے شریعت کے اعتبار سے مرد آدمی کو کہتے ہیں جس میں تین میں سے کوئی ایک بات پائی جائے. نمبر ایک منی کا خارج ہونا. جب کسی سے منی خارج ہونے لگے تو چاہے وہ عمر کی کسی منزل ہی پر کیوں نہ ہو اور چاہے وہ مرد ہو یا عورت منی کا خارج ہونا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ آدمی بالغ ہو. اور اب یہ منی سوتے میں نکلے یا جاتے ہیں خود بخود نکلے یا کسی عمل کی وجہ سے نکلے بہرحال منی کا نکلنا یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ شخص بالغ ہو گیا. جیسا کہ میں نے کہا چاہے مرد ہو یا عورت اگر یہ بہت سے بواہ اس بات کے قائل ہیں کہ عورت سے یہ منی والے مسئلے کا سوال ہے لیکن خیر اس وقت تو اصول بیان ہو رہے ہیں. نمبر دو ناف کے نیچے اور شرمگاہ کے اوپر یعنی ناف اور شرمگاہ کے درمیانی حصے میں سب بالوں کا اگنا ناف کے نچلے حصے میں سب بالوں کا اگنا یہ بالوں کا نکلنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ آدمی بالغ ہو گیا چاہے اس کی عمر کتنی ہی کم کیوں نہ ہو مرد ہو یا عورت یعنی لڑکا ہو یا لڑکی ناف کے نیچے بال نکل آئے سب بال اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بالغ ہو. البتہ نرم بال یا روبا جیسے ہوتا ہے ایسے بال جو ہے ان کا شریعت میں کوئی بھروسہ نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر جسم کے کسی دوسرے حصے پر بال نکل رہے ہیں چہرے پر بال نکلا ہونٹ کے نیچے بال نکلا سینے پر بال نکلا بغلوں کے نیچے بال نکلا ان بالوں کا کوئی بھروسہ نہیں کوئی حساب نہیں کوئی اعتبار نہیں یعنی ان بالوں کے نکلنے کے باوجود وہ لڑکا ابھی نابالغ بالغ ہونے کی شرط کیا ہے فقط یہ کہ ناف کے نیچے سب بالغ. اسی طریقے سے اگر آواز بھاری ہو گئی اس سے بھی بالغ ہونے کا کوئی تعلق نہیں بلکہ بالغ ہونے کا دار و مدار دوسری علامت یہ ہے کہ ناف کے نیچے سب بالغ. البتہ یہ بالغ ہونے کی علامت نکاح کا وہ مسئلہ الگ ہے جو لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ ناف کے نیچے اگر بال نکل آئے تو ان کا ہنوانا یا ان کا کم کرنا یا ان کا صاف کرنا واجب نہیں ان کا آباد میں سے ساری زندگی انسان ان کی طرف توجہ نہ دے تب بھی اس نے کوئی گناہ نہیں کیا نہ ان کی نماز میں کوئی خرابی نہ حج میں کوئی خرابی اور نہ ہی اس کے دین اور ایمان میں کوئی خرابی. خیر تو میں بتا رہا تھا دوسری علامت کی باقی جو باتیں کرتے ہیں جس دن کے دیگر مقامات پر ان کا کوئی بھروسہ نہیں. ہاں اگر کسی کو دوسرے بالوں کے نکلنے سے یقین ہو گیا کہ میں بالغ ہو گیا تو وہ ایک دوسری بات ورنہ خود یہ بال جو ہے کسی کو بالغ نہیں کرتے. اور تیسری علامت یہ عمر کا حساب اب ایک آدمی کے ساتھ اپنی عمر کا کوئی حساب نہیں لیکن اس کی آواز ساری ہو گئی اس سے اس کو یقین ہو گیا کہ میں بالغ ہو گیا ہوں یعنی اس عمر پر پہنچ گیا ہوں کہ جب میں بالغ ہوتا ہوں. یاد نہیں کہ میں کب پیدا ہوا اب کیسے اندازہ لگائیں کہ میں کب بالغ ہوں. اس وقت جیسا کہ میں نے کہا کہ بغل کے نیچے یا مونچھوں کے یا دانتوں کے یا ہونٹوں کے نیچے بال نکلنا یہ کسی کو بالغ نہیں کرتے لیکن اگر اس سے یہ یقین ہو گیا کہ میں بالغ ہو گیا ہوں تو پھر دوسری بات تو خیر خلاصہ یہ کہ نمبر دو میرے نام بالوں کا اگنا اور نمبر تین عمر کا حساب. عمر کے حساب کا مقصد یہ ہے کہ لڑکا جب 15 سال مکمل 14 سال 15 سال مکمل کر لے اور 16 سال میں نافذ ہو جائے تو وہ بالغ ہو جاتا ہے. 15 سال مکمل ہو 16 سال کا پہلا دن شروع ہو جائے اور لڑکی جب 100 سال مکمل کر لے 10ویں سال کا پہلا دن شروع ہو جائے تو وہ پاگل. البتہ سالوں کا یہ حساب ہجری یا خبری طریقے سے رکھا جائے گا, شخصی طریقے سے نہیں رکھا جائے. میں نے اکثر درسوں میں بیان کیا کہ ہمارے ماں عمر کا حساب ہجری طریقے سے نہیں رکھا جاتا, بلکہ دیکھا جاتا ہے کہ 1974 1977 یا پچھلی ٹائم میں جو پیدا ہوا ہے وہ 84 میں 15 سال کا ہو جائے, لیکن یہ حساب نہیں رکھتا. حساب رکھتا ہے ہجری خبری, کیونکہ خبری اور شکتی میں ہر 32 سال 33 سال میں 1 سال کا فرق پڑ جاتا, یعنی 15 سال میں تقریباً 6 مہینے کا فرق پڑ جاتا. اس لیے اگر آپ شکتی حساب سے خبر کو دیکھیں گے تو جس وقت 15 سال مکمل ہو رہے ہیں نیت کے اعتبار سے اس سے 5.5 مہینے پہلے 15 سال مکمل ہو چکے ہوتے. تو خیر تیسرا ہے عمر کا حصہ, لڑکا 15 سال مکمل کر کے سولہ میں داخل, پندرہ میں لگے نہیں, مکمل کر کے سولہ میں داخل, لڑکی 9 مکمل کر کے 10 میں داخل. البتہ لڑکے کے انتہائی افسر جو ہے اتساہ بھی ہے یا احتیاط کے قریب یہ کہ جب وہ 13 سال مکمل کر کے 14 میں داخل تو اسی مت سے اپنے آپ کو فارغ کرنے لگے, یعنی ان تمام احکامات کو انجام دینے لگے جس میں بالغ آدمی پر واجب ہے. بے شک اگر اس میں یہ علامتیں نہیں آئی ہیں تو وہ بالغ نہیں ہو, لیکن انتہائی تاثیر اختیار سے قریب یہ اور افضل اور مستحق یہ کہ لڑکا 13 سال مکمل کر کے 14 میں داخل ہو اور اپنے آپ کو پورا فارغ سمجھ کے اپنی قیادت میں اور دوسرے کاموں کو انجام دینا شروع کر دے. یہ 3 علامتیں آپ کو بتائی. اب اگر کسی لڑکے کو یا لڑکی کو شک کہ ان 3 میں سے کوئی چیز مجھ میں آئی یا نہیں آئی تو وہ اپنے آپ کو نابالغ سمجھتا ہے, یعنی جب تک کہ یہ شک کہ میں بالغ ہوا یا بالغ نہیں اس وقت تک نابالغ سمجھا جائے, جب تک کہ پورا یقین نہ ہو جائے کہ اب میں بالغ ہو گیا ہوں, یعنی 3 میں سے کوئی علامت میرے اندر پیدا ہو گئی. تو مثلاً حساب کتاب میں یا دنوں کے حساب میں کوئی گڑبڑ پڑ رہی ہے, ہفتے کی, 1 مہینے کی, 2 مہینے کی, جب ہو رہا ہے کہ آپ میرے 15 سال روپیہ نہیں ہوئے تو یقین سمجھے کہ نہیں ہوئے اور اپنے آپ کو ڈالا دیتا. تو بالغ ہونے کے لیے یقین ہونا چاہیے کہ میں بالغ ہو گیا ہوں. ایک بات رہ گئی تو میں بتا دوں کہ عورت میں خون حیض پر کوئی بھروسہ نہیں, یعنی خون حیض ایک عورت کو بالغ نہیں بناتا, یعنی اگر کسی لڑکی کو خون آ گیا 9 سال سے پہلے بھی تو وہ بالغ نہیں ہوگی, پہلے کی تجویز آگے چل کر کسی مقام پر مل جائے. تو پہلا مسئلہ یہ ایک آدمی کب مکلف ہوتا ہے, یعنی خدا کی طرف سے اس پر ذمہ داری کب آتی ہے, جب اس نے پہلی شرط یہ کہ زندگی پائی جائے, دوسری شرط یہ کہ فروغ پایا جائے, یعنی وہ بالغ ہو جائے. اب بالغ ہونے کی 3 علامتیں, جب تک کہ بالغ نہ ہو اس وقت تک اس پر خدا کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا, یعنی نہ اس کے لیے کوئی چیز واجب ہے نہ اس کے لیے کوئی چیز حرام. اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو گناہگار نہیں, اگر وہ نماز توڑتا ہے تو گناہگار نہیں. یہ نابالغ لڑکے کے لیے اس میں چلیے کہ اس کے اوپر ابھی خدا کی جانب سے کوئی حکم نہیں آیا. البتہ 3 باتیں ذہن میں رہیں. پہلی بات یہ کہ ان کے ولی اس کے سرپرست کی ذمہ داری کہ اس لڑکے کو ابھی نابالغ اس لڑکے کی دیکھ بھال کرے, حفاظت کرے اور ہر اس چیز سے بچا جس کی وجہ سے یہ خطرہ کہ بالغ ہو کر بھی یہ گناہ کرے. ٹھیک ہے نابالغ ہونے کے زمانے میں بچے پر کچھ واجب نہیں, وہ اگر جھوٹ بھی بولے تو گناہگار نہیں, وہ اگر چوری بھی کرے تو گناہگار نہیں, مطلب ایک مسئلہ ان کے بعد میں آئے. لیکن بڑی کی ذمہ داری کہ ہر اس چیز سے بچا کہ جس سے یہ انسان کہ یہ لڑکے کو اگر عادت پڑ گئی ان باتوں کی تو بالغ ہونے کے بعد بھی یہ خدا کی نافرمانی کرے گا. مطلب اگر جھوٹ کی عادت پڑ گئی تو بالغ ہو کر بھی یہ جھوٹ بولتا رہے گا, چوری کی عادت پڑ گئی تو بالغ ہونے کے بعد بھی یہ چوری کرتا رہے, ولی پر واجب ہے اس کو بچا. ویسے بچے پر تو پیسے بھی نہیں, نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی ثواب, یعنی کوئی گناہ نہیں. البتہ یہ 3 باتیں ذہن میں رہے نابالغ کے بارے میں کہ ولی پر واجب ہے کہ اس کو ہر چیز سے بچا, اور اگر ولی نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا پھر بھی بچہ نہیں بچا, گناہ گار بن گیا, ان پر فرق یعنی باپ یا ماں اس کے ذمہ دار نہیں ہے, ان کو عذر ملے. دوسری بات یہ کہ بچے پر کوئی چیز واجب نہیں ہے, کوئی چیز حرام نہیں, لیکن اس کے لیے بھی دین کی پابندی کرنا بہتر تو ہے, مستحب تو ہے, ثواب تو اس کو ملے اور زیادہ ثواب ملے. اسی لیے یہ تاکید کہ 7 سال کی عمر سے بچہ نماز پڑھنا شروع کر, 9 سال کی عمر سے بچہ روزہ رکھنا شروع کر, یہاں تک حکم کہ اگر بچہ پورا روزہ نہیں رکھ سکتا 9 سال تو کم سے کم اسے روزہ رکھوایا جائے. یہ مسائل بتا رہا ہوں وہ بھی اخلاقیات کی گفتگو ہے, یعنی یہ فطری مسائل کہ 9 سال کی عمر سے بچے کو روزہ رکھوایا جائے. اب کا یہ کہ اگر وہ اتنی طاقت نہیں رکھتا جسمانی کہ روزہ مکمل کر دے تو اسے تحریر کرا کے روزہ شروع کروا دیں, پھر 10 بجے 12 بجے 9 بجے اس کا روزہ ختم کروا دیں. اور دوسری بات مگر سبری پریکٹس ہر ضرور کروائی جائے, اور اگر وہ خود کرے گا تو نابالغ خدا کا اسے عذاب نہیں ملتا لیکن نیکی کا ثواب اسے ضرور ملے. تو دوسری بات یہ کہ نابالغ اگر اچھے کام کرتا تو وہ محروم نہیں رہے گا بلکہ اس کے لیے اس کی کام. اور تیسری بات یہ کہ نابالغ سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کو عذاب نہیں, لیکن اس گناہ کے دوران اگر وہ کسی دوسرے آدمی کو کوئی نقصان پہنچاتا مالی یا جسمانی نقصان, تو بالغ ہونے کے بعد اس پر واجب کہ اس نقصان کو اپنی جیب سے ادا کر دیں. جیسے چوری کرے خدا نہیں, لیکن جب بالغ ہوگا تو واجب کہ جتنا مال چوری کیا ہے وہ اس کے مالک کو معلوم کر. ابھی کسی بچے سے جھگڑا کیا لڑائی اس کو گرا دیا اس کا سر پھاڑ دیا وہ بھی کر گناہگار نہیں, لیکن بالغ ہونے کے بعد واجب ہے کہ اس بچے کا خون نکالا خون نکالنے کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ اس کو ادا کر دیں. تو نابالغ پر گناہ نہیں, لیکن اگر کسی کو مالی یا جسمانی نقصان پہنچا تو اس کا معاوضہ اس کا سامان اس کا اس کی اس کا سامان اس کے بدلے میں پیسے یہ اس پر دینا واجب ہوں گے بالغ ہونے کے بعد. چاہے اس نے یہ کام جو کیا ہے نابالغیت کے زمانے میں کیا لیکن بالغ ہونے کے بعد اس کو ادا کرنا پڑے. یہ ہو گیا دوسرا مسئلہ. تیسری شرط جس شرط کو توجہ سے سنیں شاید اس میں کچھ باتیں باقی نکل. تیسری شرط یہ کہ اسی آدمی پر شریعت کے احکامات کی ذمہ داری یعنی وہی آدمی مسلم کہ جس کے پاس عقل عاقل غیر عقل رکھنے والا آدمی جس کے پاس عقل نہ ہو اس پر شریعت کا کوئی حکم واجب نہیں. اب اس کے اندر دو قسم کے لوگ آتے ہیں, ایک تو ہے مجنون یا باطل جس کے پاس عقل ہی نہیں. عقل مانے سوچنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت, اچھا اور برا سمجھنے کی صلاحیت, سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت, جس میں عقل نہیں ہے اس پر کوئی چیز واجب نہیں. جیسے ایک پاگل آدمی اب اس کے اوپر نہ نماز واجب نہ روزہ واجب نہ جھوٹ سے بچنا واجب نہ یہ کہ اگر وہ شراب پیے تو اس کو سزا ملے گی یا وہ گناہگار ہوگا, کچھ نہیں. اب کا یہ کہ ایک آدمی پاگل ہے اگر بعد میں ٹھیک ہو گیا علاج سے تو پاگل بنے کے زمانے میں اس نے جو نمازیں چھوڑی جو روزے چھوڑے جو گناہ کیے ان کا کوئی کفارہ نہیں, یعنی توبہ بھی نہیں ہے اور ان کی سزا بھی نہیں, کیونکہ پاگل بنے کے زمانے میں کوئی حکم واجب ہی نہیں. جب پاگل بنے کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک کو فتنہ میں کہتے ہیں یہ تو باقی, ایک کو کہتے ہیں ادواری. جو باقی یعنی جو پورا وقت پاگل رہتا ہو اور ادواری ہو کہ مثلاً گرمی کے زمانے میں گرمی کی وجہ سے ان کا مرض آ جاتا ہے اور اس کا دماغ جو ہے وہ کام نہیں کرتا, وہ گرمی کے موسم میں پاگل سردی کے موسم میں ٹھیک ٹھاک, تو ایسا آدمی اس کے لیے یہ حکم کہ جس زمانے میں وہ پاگل ہے اس زمانے میں اس پر پوری شریعت پاگل سارے ایسا باتیں چاہیے پاگل, اور جس زمانے کے اندر اس کا دماغ ٹھیک ہے تو اس زمانے میں اس پر ذمہ داریوں کا ادا کرنا ضروری ہے. اسی پاگل نہیں تو خیر مختصر سی بات, لیکن کسی تیسری کر وہ آدمی بھی آ جاتا تو اتنا سیدھا سادہ اتنا کم پاگل پاگل نہیں بیماری کوئی نہیں لیکن اتنا کم عقل ہے اس کی عقل اتنی کمزور کہ وہ چیزیں سمجھ نہیں سکتا اس کو آپ سمجھا نہیں سکتے. ایک لوگوں میں آپ کی عقل استعمال نہ کرنا چاہیے کہ وہ عقل پوری مگر اس مسائل کی عادی نہیں ہے اس لیے نہیں سمجھتا ہے سر میں درد ہونے لگتا ہے. اسی بات ہے یہ کہ آپ کی اتنا گھولا پھالا اتنا سیدھا سادہ کہ اس کی سمجھ میں باتیں نہیں آتی. جیسے میں بطور مثال کیا اس کو مسئلہ نہیں سمجھے گا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے تو خاندانوں میں کچھ بوڑھے خاص طور عورتیں ہم عمر کے منزل پر پہنچ گئے تو ان کو ہم کوئی چیز سمجھا نہیں پاتے کہ مثلاً یہ واجب ہے یہ حرام ہے یہ آپ کے لیے ضروری, یعنی ان کی آپس میں اب اتنی قوت نہیں رہتی, اب اتنی طاقت نہیں رہتی کہ وہ کام سمجھ سکے بڑھاپے کی وجہ سے. اور یہ صرف بڑھاپے کے لیے لازم نہیں, جوانی میں بھی بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے مثلاً کسی بہت دور دراز کے دیہات کے رہنے والے نوجوان اب اس کو خود کی عقل کیونکہ استعمال نہیں اس لیے سمجھ نہیں سکتی یہ چیزوں, اسے پردے کا اوپر سمجھائے تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا چیز اسے اگر مطلب حج باقی ہے یہ بتائیں تو اس کی عقل کو نہیں کرے عقل میں صلاحیت نہیں. اب اس کے لیے اردو میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے واقعی میں اس کو ابلا کہتے ہیں. ایسا آدمی جو پاگل نہیں مگر اتنی کم ہے اس کے پاس پاگل, اتنا سیدھا سادہ جو کوئی سمجھ نہیں پاتا, تو ایسے آدمی پر بھی کوئی روپ میں شریعت نہیں. یعنی ہے مسلمان لیکن اس کی عقل نماز کو سمجھ نہیں پا رہی کہ کیا چیز, اب اس پر نماز واجب نہیں. ہے مسلمان لیکن اس کی عقل پڑھنے کو سمجھ نہیں پا رہی. ایسا کہ میں نے کہا کہ اس میں وہ لوگ نہیں آتے جن کے پاس عقل ہے سمجھنا نہیں چاہتے, کیا کہتے ہیں ہماری عقل قبول نہیں کر رہی, بلکہ اتنا سیدھا سادہ جیسے اکثر پورے لوگ ہو جاتے ہیں کہ ان کو یہ چیز سمجھنا سمجھ میں اس کے نہیں آتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, اس کی عقل میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ پہچان کر. تو ایسے آدمی پر بھی احکامات واجب نہیں. وہ عورت اگر بے پردہ گھومتی ہے پاگل نہیں, پاگل عورت بے پردہ گھومے وہ گناہگار نہیں, لیکن پاگل نہیں اتنی سیدھی سادہ ہے آپ اس کی اتنی کم وہ بھی گناہگار نہیں. وہ اگر گانا سنتا ہے تو گناہگار نہیں, وہ اگر نماز پڑھتا ہے تو گناہگار نہیں. تو سیدھا سادہ آدمی جس کے پاس پاگل پنا نہیں مگر عقل بھی نہیں, تین چیز کہتی ہے اس کے اوپر بھی کوئی حکم شریعت نہ واجب ہے نہ کوئی حکم شریعت حرام. البتہ اس سیدھے سادے آدمی میں یہ مسئلہ کہ اگر فرض کیجیے کہ حکم شریعت میں سے بعض اس کی سمجھ میں آ جاتے ہیں اور بعض اس کی سمجھ میں نہیں آتے, تو جو سمجھ میں آتا ہے اس کا مطلب واجب, یعنی اگر وہ کام کو نہ کرے گا تو وہ گناہ گارے اور سزا ملے گا. بہت ہی سیدھا سادہ آدمی اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پردہ کیا چیز, اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ حج کیا چیز, لیکن اتنا وہ سمجھ رہا ہے کسی آدمی کو فضل کرنا بری بات. اب یہ ایسی چیز ہے کہ آدمی بن جائے یہ تقریباً ہر ایک کی عقل مان لیتی ہے کہ یہ کام ہو رہا, تو اب اگر وہ آدمی اتنا سمجھتا ہے کہ فضل بری چیز ہے حج سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس پر فضل کرنا تو حرام ہے کسی مسلمان پر, اگر فضل کرے گا تو اس کو سزا ملے, لیکن حج نہیں کرے گا تو وہ گناہگار نہیں ہے. اور گناہگار نہیں کا مقصد کیا ہوگا کہ اگر وہ مر گیا تو اس کے وارثوں پر حج کرانا بھی واجب نہیں ہے اس کی طرف, کیونکہ اس پر واجب ہی نہیں تھا. تو یہی مسئلہ ہوتا ہے بعض ایسے لوگوں کا جو بڑھاپے کی منزل میں جا کر نماز کو سمجھنے سے حاصل ہو جاتے ہیں, اب وہ انتقال کر جائیں تو ان کے بھائی بیٹوں پر ان کے نماز کی نماز کی سزا واجب نہیں. وہ نمازیں کی جو کس حالت میں پتا کی گئی, کیونکہ جب یہ حالت دماغ کی تھی اس وقت نماز واجب ہی نہیں, واجب نہیں تھی تو پردہ ہونے کا کیا سوال. تو خیر ایسا آدمی جو بالکل سیدھا سادہ آدمی اگر اتنا سیدھا سادہ ہے کہ وہ فضل کو بھی برا نہیں سمجھ پائے, فضل کا گناہ بھی اس کی سمجھ میں نہیں آتا اور فضل کرتے تو اس میں بھی وہ گناہگار نہیں ہوگا, پاگل آدمی فضل کرتے گناہگار نہیں. لیکن اگر ایسا سیدھا سادہ ہے کچھ باتیں سمجھتا کہ بھائی چوری بہت بری چیز, چوری کرے گا تو اسے پھر سزا ملے گی اور عذاب ملے, لیکن نماز یا وضو یا وضو کی باریکیاں سمجھ میں نہیں آ رہی, وضو پتا مگر اس طرح مسا ہو یہ چڑھائے تو یہ چیزیں اس کی عقل سمجھ نہیں سکتی, اس صورت میں یہ چڑھائے اس پر بات ہی نہیں. اب یہ ایک ایسا مسئلہ اس کو اگر آپ صحیح طور پر دیکھیں تو اپنے خاندان اور پاپن میں بہت سارے لوگ اس پر پورے اترے مگر اس کو اتنا سرسری بھی نہ دیں, اور اگر بہت باریکی سے دیکھیں تو بعض اوقات ہماری طرف سے زیادتی بھی ہو جاتی کہ ایک ایسا آدمی جس پر یہ چیزیں سمجھنا واجب نہیں ہم زبردستی اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ بیچارہ نہیں سمجھ پاتا. تو بیچ چیز میں رکھیے اس مسئلے کو, جو اتنا سیدھا سادہ ہے آپ پر اس کو سمجھانا واجب نہیں, اس پر ان چیزوں کی پابندی واجب نہیں, وہ جیسے نماز پڑھ رہا ہے وہی اس کی نماز پڑھی, یعنی صحیح کا مقصد یہ کہ آپ بھی اس کو نہیں سمجھے, وہ گھر جائے گا تو اس کی پتہ نہیں, وہ جماعت میں پڑھ رہا ہے تو جماعت میں پلا نہیں مانے غیر نہیں مانے کہ صحیح نماز پڑھ رہا ہے سلسلہ ملا رہے گا سارے احکامات. یہ تیسری بات. اور چوتھی بات یہ کہ صرف اس آدمی پر خدا نے شریعت کے احکامات واجب کیے جس میں قدرت, قدرت کا مقصد یہ کہ قادر یعنی وہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو, اس میں اتنی صلاحیت ہو کہ وہ کام کر سکے. اب آخر آخر کے مسئلے ہیں, مجھے اندازہ ہے کہ گفتگو بڑی خشک ہو گئی, اس لیے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کی کام کے مسئلے نہیں, ماشاء اللہ آپ میں سے نہ کوئی اتنا سیدھا سادہ ہے نہ کوئی مضمون ہے نہ کوئی مرا ہوا آدمی, لیکن پھر بھی گفتگو کو مکمل کرنے کے لیے یہ باتیں میں لا رہا ہوں. چوتھی اور آخری شرط یہ کہ جس آدمی خدا ذمہ داری آیت کرے شرط کے ساتھ جاری پر لکھتا ہوں اکثر یہ لوگوں کا کہ وہ آیت ہے جس سے کچھ تحریک یا فتوا دیتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس طاقت نہیں قدرت نہیں ہے کوئی کام کرنے کی اس پر وہ کام واجب نہیں, مطلب بیمار آدمی ہے کھڑا نہیں ہو سکتا کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اس پر واجب نہیں, ایک آدمی نے مسجد سے زہر کھا لیا اب اپنی جان بچا نہیں سکتا اس لیے اس پر وہ حکم نہیں آتا کہ خودکشی آ رہا, اس کے ہاتھ میں نہیں ہم نے اپنی زندگی کو روکنا, اس کے ہاتھ میں نہیں ہم نے روح کو بچانا, بس یہ کہ جو کام کسی کی طاقت اور قدرت سے باہر ہو جائے وہ اس کے اوپر واجب نہیں رہتا. اسی میں دو مسئلے اور آتے ہیں جس پر یہ گفتگو مکمل ہو جاتی ہے. پہلا مسئلہ یہ آتا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو الگ الگ کام دونوں کام کرنے کی ہمارے پاس طاقت, لیکن ایک وقت میں وہ دونوں کام ہم پر واجب ہو جاتے ہیں اور ان کی طاقت ہم نے نہیں. الگ الگ وہ کام تھے دونوں کی طاقت, مگر اتفاق ایسا ہو کہ خدا نے ہم پر ایسے وقت میں واجب کیے وہ کام کے دونوں پیغام ایک ٹائم میں آ گئے ہمارے اوپر, ایک وقت میں آ گئے. اب ایک وقت میں وہ دو کام کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں, مطلب یہ کہ مچھروں کے ساتھ نماز پڑھنے کی طاقت پڑھ سکتے ہیں وہ بھی واجب, ایک ڈوبتے ہوئے آدمی کو بچانے کی طاقت ہے وہ بھی واجب. لیکن ایسا اتفاق ہوا کہ ایک ہی وقت میں دو واجب جمع ہو, وہی نماز کا وقت ادا ہونے کا ہے, وہی ایک آدمی ڈوب رہا, اب طاقت نہیں ہے کہ میں ایک وقت روکا ہوں یا یہ کریں گے یا وہ کریں. تو ایسے وقت میں شریعت کہتی ہے کہ جو کام زیادہ اہم ہو اس کو کر, جو کم اہم ہو اس کو چھوڑ. اصول کیا ہوا کہ دو ایسے واجب کام جن کو کرنے کی ہمارے پاس طاقت تھی مگر ایک وقت میں ہمارے اوپر واجب ہو گئے اور اب ہم مجبور ہوں کہ کوئی ایک کر سکتے, تو جو زیادہ اہم ہے اسے کریں گے, جو کم اہم ہے اسے چھوڑ دیں. یہ کیسے پتا چلے گا زیادہ اور کم اہم کا؟ یا تو خود انسان مستحد ہو تو فیصلہ کرے, یا اپنے مستحد سے اس کو پوچھنا پڑے. اور دوسری بات کہ وہ کام بھی آپ کی طاقت سے باہر سمجھا جائے جسے آپ کر تو سکتے مگر اس کے کرنے میں آپ کی زندگی ختم ہو رہی ہے, بڑا اہم اصول. شریعت کے سارے احکامات سب واجب ہیں جب اس کے کرنے کی طاقت آپ کے پاس قدرت اوپر, لیکن ایک ایسا کام کہ آپ کے پاس اوپر ہے پھر بھی خدا کہتا ہے واجب, وہ کیا ایسا کام جس کے کرنے سے ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے؟ ہر وہ کام جس کے کرنے سے زندگی ختم ہو رہی ہے, اس کے کرنے کی اگر قوت اور طاقت ہے لیکن پتا ہے کہ اس کے بعد ہم مر جائیں تو پھر اس کا کرنا لازم نہیں. بطور مثال میں بتا رہا ہوں, ایک بیمار آدمی ہے, برا آدمی, بہت بیمار, حج کر سکتا ہے لیکن یہ پتا ہے کہ کر دوں اس کے بعد میں اس کی فصل ہوگی تو میں مر جاؤں. ابھی طاقت ہے کرنے لیکن کرنے کے فوراً بعد موت کے نہیں, اس صورت میں بھی یہ کام طاقت ہے, یہ حکم طاقت ہے مگر معاف. تو طاقت کا مقصد کیا ہے؟ وہ کام کرنا جس کے کرنے کے موت ہے, اس کام کے کرنے کی بھی شریعت نے معافی دے دی ہے. صرف دو مقامات کیا تھا, نمبر ایک جہاد, جب جہاد کی شرطیں پوری ہو جائیں تو چاہے پتہ بھی ہو کہ اس میں موت پھر بھی جانا اور اپنے آپ کو مارنا بازی, اور نمبر دو یہ کہ کوئی کسی کے فضل کا حکم ہمیں دیا جائے اور پتا ہے کہ ہم نے یہ بات نہیں مانی تو ہم مر جائیں گے. بھائی کے ساتھ ہم نے طاقت ہے کہ اس سامنے والے آدمی کو مار, اور اگر ہم نے نہیں مانا تو ہم مر جائیں. یہاں بھی یہی ہے کہ موت آنا ہے تو خود موت لے لو, اس دوسرے آدمی کو نہ مارو. اس کے علاوہ ہر وہ واجب یا حرام کام جس کے کرنے میں آپ کی موت ہونے والی ہے تو زندگی خدا کی نگاہ میں سب سے اہم واجب ہے. اگر زندگی جا رہی ہے تو نماز بھی چھوڑ دو, روزہ بھی چھوڑ دو, چاہ بھی دی. یہ حضور شریعت نے دے دیا, جس کے ساتھ ہی یہ مسائل ختم ہو. اب اس مسائل کے ختم ہونے کے بعد ان سے متعلقہ دو تین چھوٹے چھوٹے مسئلے, تو چار چیزیں فقط ہیں کہ جس کا تعلق ہے شریعت کی ذمہ داری, زندگی ہو, غالب ہو, عقل ہو, طاقت ہو, علم کا تعلق نہیں. یعنی اگر کسی کے پاس مسائل معلوم ہو یا معلوم نہ ہو, اس کو پتا ہو کہ نماز واجب ہے یا واجب, وہ اس کے اوپر واجب رہے. یعنی علم کا تعلق سے یہ واجب ذمہ داری, چاہے آپ کو معلوم ہو چاہے معلوم نہ ہو, جو چیز واجب ہے وہ آپ کو کرنا ہے. اسلام کا بھی تعلق نہیں, یعنی اگر کوئی آدمی مسلمان ہو یا کافر, ہر صورت میں اس پر نماز باندھے, کافر بھی ہے تو نماز باندھے, کافر بھی ہے تو روزہ باندھے. کیونکہ واجب ہونے میں چار باتیں ہیں, کافر بھی زندہ ہے, مالر ہے, آخر ہے, قدرت رکھتا ہے, اس پر بھی ساری عبادتیں باندھے. تو اسلام کا کوئی تعلق نہیں, البتہ صرف ایک ہو وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی کافر اس پر نماز اور روزہ واجب, لیکن کافر پر فضا واجب ہے, نماز واجب, نماز نہیں پڑھی فضا ہو گئی, فضا واجب. اسی لیے جب کوئی آدمی ایک کبھی رکھنے کے بعد اسلام قبول کرتا ہو تو جو نمازیں فضا ہو چکی ہیں اس کی فضا اس کو نہیں کرنا, کیونکہ کافر پر نماز واجب تھی فضا واجب نہیں, روزہ واجب پر فضا واجب نہیں. اب آج اسلام قبول کیا, کل تک تو نمازیں اس نے چھوڑی, وقت کے اندر اسلام لاتا تو نماز واجب ہو جاتی, فضا ہونے کے بعد اسلام لایا تو فضا کافر پر فضا واجب نہیں, صرف نماز ہو دے حج کی فضا ہے اس کی فضا, نماز اور روزہ تو عبادتیں جس کی فضا کافر پر نہیں, اور ادا کا پیپر بھی ہے یعنی نماز کا حکم اس کو بھی ہے, روزے کا حکم اس کو بھی. اب ایک آخری مسئلہ, جب کسی میں یہ چار باتیں پائی جاتی, زندہ ہو, والے ہو آخر ہو قدر سکتا ہو تو اس کے اوپر احکامات کا ماننا باقی ہے, احکامات کا ماننا اس کے اوپر باقی ہے, اور جو چیز حرام ہے اس سے بچنا باقی ہے. اب ایک حکم یاد رکھیں کہ اگر کسی آدمی پر کوئی چیز کرنا حرام ہے تو دوسرے آدمی کے اوپر بھی اس سے وہ کام کروانا حرام ہو جائے. ایک آدمی پر اگر ایک بہت اہم اصول آ رہا ہے کہ اگر کسی پر کوئی چیز حرام ہے تو دوسرے آدمی کے لیے اس سے وہ عمل کروانا بھی حرام ہے. مطلب ایک آدمی جنو اس کے لیے مسجد میں جانا حرام ہے, تو اگر اس کے لیے مسجد میں جانا حرام ہے تو ہمارے لیے اس کو مسجد میں لے جانا بھی حرام ہے. ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہم خود تو باہر ہیں, ہم تو جنوب نہیں, ہم پر تو خود نہیں, ہم جا رہے ہیں زبردستی اس کو لے, تو اس کے لیے جانا حرام تھا, ہمارے لیے اس کو داخل کرنا بھی حرام ہے. بس یہی اصول اس وقت آتا کہ جب دو آدمی دو الگ مشتہدوں کی تقریب کرتے ہیں, ہم جن کی تقریب کرتے ہیں اس کے نزدیک پر سیدھے احکام جائے, آپ جس کی تقریب کرتے ہیں اس کے نزدیک وہ کام حرام ہے. اگر کہ ہمارے نزدیک جائے, اگر اصول ہمارا نہیں, اصول یہ کہ سامنے والے پر جو کام کرنا حرام ہے ہمارے لیے اس سے وہ کام کروانا بھی حرام, چاہے ہمارے نزدیک وہ کام جائے بھی جو نہ. بتاؤ مثال, جن قرآن کی جن سوروں میں سکہ واجب ہے, آیت اللہ ہے, کوئی بھی نزدیک فقط کو آیت پڑھنا حرام ہے جس میں سکہ واجب ہے, اسی سورے کی دوسری آیت پڑھی جا سکتی ہے, تو پہلی بات کے نزدیک پورا سورہ حرام ہے. تو اب مطلب یترا سورہ یترا کے آخر میں سکہ واجب ہے, کوئی صاحب کے نزدیک صرف آخری آیت کو پڑھنا حرام, پہلی آیت پڑھ سکتے ہیں, وہ پہلی صاحب کے نزدیک پہلی آیت بھی حرام ہے کیونکہ اس کا تعلق ہوتی ہوئے. اب اگر ہم خود یترا پڑھیں اور ایک باجب کا کیا ہے, بس یہ مسائل کو نہیں جانتا, اس سے اتنا پڑھنا یہ غلط ہے, وہ میری کافی تفریح ہے. ٹھیک ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نزدیک کو یہ جائز ہے, ہمارے نزدیک تو صحیح, لیکن اصول کیا ہے کہ اپنے ہاتھ کو نہیں دیکھیں, جس آدمی سے کام کروا رہے ہیں اگر اس کے لیے وہ کام حرام تھا تو ہمارے لیے اس سے وہ کام کروانا بھی حرام ہے. اب یہ کیا مثال ختم ہو گئی, یہ مسائل مکمل ہوئے. اب ایک منٹ جو بچتا شریعت کے جو بہت ہی اہم اصول میں جلدی جلدی بتا, جو بہت اہم اور قیمتی اصول کیا اصول ہے. پہلا اصول یہ کہ جب کسی پر کوئی کام واجب ہے, اگر اسے شک ہو کہ میں نے وہ کام کر لیا یا نہیں کیا, تو اس پر واجب ہے کہ اس کام کو دوبارہ کر دے. یہ معلوم ہے کہ میں قرضہ لے کے آیا ہوں, بیٹھ شک نے واپس کیا یا واپس نہیں کیا, اب شک کی حالت ہے, یعنی شک ہے کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی, قرضہ واپس کرنے میں یا پوری نہیں کروں, میں قرضہ دے دوں, چاہے یہ سود ڈبل ہو جائے, ہو سکتا ہے ہم پہلے دے چکے ہوں بھول گئے, لیکن دوبارہ آپ دینا. نماز, ہم کو شک ہو رہا ہے کہ ہم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی, واجب ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھ, جب سے دوبارہ تو میں یہی کہہ رہا ہوں, ورنہ جسے شک ہے اس کے لیے تو وہی پہلی مرتبہ ہوگا. اب ہم کو شک ہو رہا ہے, اس سال تو ہم نے خود نکالا ہے نہیں نکالا, واجب ہے دوبارہ نکالا. تو جب کسی عبادت کے بارے میں شک ہو جائے کہ اس کو میں نے کیا ہے یا نہیں کیا, واجب ہے کہ اس کو ادا کیا. اور ایک دوسرا اصول کہ ایک کام کر لیا, کرنے کے بعد شک ہو رہا ہے کہ صحیح کیا ہے یا غلط کیا, صحیح کیا یا غلط کیا, کرنے کے بعد شک ہو رہا ہے کہ صحیح ہے یا غلط, تو یہ سمجھیں کہ صحیح کیا. گم سے بھی شک ہو رہا ہے صحیح صحیح حساب کیا تھا, کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی, سمجھیں کہ میں نے صحیح کیا. نماز پڑھ لی, یہ تو پتا, یہ شک ہو رہا ہے صحیح پڑھی یا غلط پڑھی, سمجھیں کہ میں نے صحیح پڑھ لی. تو دو بہت اہم اور قیمتی اصول ہیں کہ اگر کسی کام کے بارے میں یہ شک ہو جائے کہ کیا ہے یا نہیں کیا, تو سمجھ لیں کہ میں نے نہیں کیا, اسے دوبارہ کریں. ایک کام کے بارے میں یہ پتا ہے کہ کیا, یہ شک ہو رہا ہے کہ صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے, تو ہمیشہ سمجھیں صحیح کیا ہے, سوائے وضو کے. وضو ایک ایسی عبادت جس میں یہ شک ہو جائے کہ میں نے وضو صحیح کیا غلط کیا, اس کے احکامات الگ ہیں کہ وضو میں آپ سنیں. صرف وضو ایک ایسی عبادت ہے جس میں یہ دوسرا اصول نہیں ملتا, باقی ہر عبادت کام کرنے کے بعد شک ہو کہ صحیح ہے یا غلط, ہمیشہ اس کو صحیح سمجھے, سپاہے وضو کے کہ وضو میں وضو کرنے کے بعد بھی شک ہو کہ صحیح ہے یا غلط, اس کے الگ حکم ہے کہ وہ غلط بھی ہو جاتا. اب یہ دو اصول اگر آپ پر واضح ہو گئے تو بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ہی یہ وقت پورا ہو گیا, یہ آپ کا یہاں بیٹھنے کا مسئلہ, اس کو بھی ہم حل ہو جانا چاہیے کیونکہ آج کی گفتگو کافی کل چکی ہو گئی. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ بڑے ابتدائی مسائل ہیں جس لیے نئے آدمی کے لیے ضروری, اور کتاب میں کہیں نہیں ملتے, پہلے میں مسئلے ہیں کہیں کوئی نہیں پر کوئی نہیں پر. اب یہاں تک بات پہنچی, یہ تبلیغ واجب ہے, یعنی احکامات خدا کو احکامات خدا پر عمل کرنا, کیسے عمل کرنا, کس طرح سے عمل کرنا, کس کتاب میں پہنچنا, یہ تبلیغ ہے. ان شاء اللہ آئندہ درد میں ہمارا موضوع. دس تین سو ایک ہے لیکن دوبارہ سلسلے کا پہلا دم سے اختتام کو پہنچا. اب جو صاحبان مسجد میں جانا چاہے وہ مسجد میں جا سکتے ہیں, جو سوال کرنا چاہے سوال کر سکتے ہیں, لیکن بعد میں آنے والوں کو پھر میں یاد دلا کہ یہاں جب آپ حضرات تشریف لائیے تو یہ سوچ کر کے مسائل بہت زیادہ بیان ہو, آج تو خیر کچھ زیادہ ہی بیان ہو گئے, عام دنوں میں ایسا نہیں ہوگا, لیکن پھر بھی زیادہ توجہ کی دفعہ ہمارے مسائل پر ہے تاکہ یہ جو کمی ہے وہ اس کو پورا کیا گیا ہے کہ لڑکے پر تو 7 سال میں نماز اور 9 سال میں روزہ, لڑکی کے لیے کیا ہوگا, لڑکی کے لیے بھی یہی حکم ہے 7 سال میں نماز اور 9 سال میں روزہ. اب یہ دوسری بات ہے کہ 9 سال میں ان پر روزہ واجب بھی ہو جائے, لیکن عمروں کا حساب لڑکی اور لڑکی میں ایک ہی, 7 سال میں دونوں پر مستحب ہے کہ نماز شروع کریں, 9 سال میں لڑکی پر واجب ہے روزہ رکھیں. دوسرے الفاظ میں یہ کہ روزے کی پریکٹس شریعت لڑکے کو کرواتی ہے, لڑکی کو نہیں کروا رہی, کیونکہ لڑکی جو وہ عمر ہے پریکٹس کی ابھی اس پر واجب ہونے کی بھی عمر, دونوں کے لیے عمروں کا اختلاف بالکل نہیں. آپ نے جانے بتائے گا, میں نہیں بتایا, اپنی عادت کے مطابق اکثر جگہ لوگوں کو یہی محض رہتی, آدھی بات آ گئی آدھی بات رہ گئی, کیونکہ ہم نے اس وقت نہیں بتایا کتنا اصول بتا دیا, ایک آدمی رو رہا ایک دم نماز ہو کیا کرے, کون سی کہاں کی اصول یہ ہے کہ جو اہم ہے اس کو انجام دے, اور جیسا کہ بعد میں آ گیا کہ خدا کے نزدیک انسانی جان سب سے زیادہ اہم چیز, سب سے زیادہ قیمتی چیز. میں ضمن ایک بات بتا دیتا ہوں آپ کو, لیکن گزارش یہ ہے کہ اس بات کو میرا ذاتی بیان نہ سمجھا جائے, یہ تو بتاوا میں کچھ تحریر جو اس میں ضمن ایک بات میں بتا رہا ہوں, اس کا کوئی تعلق موجودہ حالات سے یا میرے اپنے عقیدے سے نہیں, کیونکہ سب لوگ بعض اوقات غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا, جان سب سے قیمتی, اس کے مقابلے میں کوئی اتنی شریعت نہیں. بعض مستحدین کہتے ہیں, بعض مستحدین مراد اقرا جس میں آنا کو نبی بھی شامل ہے, یہ حتیٰ یہ کہ اسلامی حکومت کا قیام بھی اتنا اہم نہیں ہے جتنا جان بچانا, یعنی ان کے نزدیک